darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے اس دن جس دن کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, وہ لوگ جو اس دن پھر گئے تم میں سے جس دن کے دو جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوا, یعنی احد کے اندر کفار اور مؤمنین کا مقابلہ ہوا, تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں میں سے پھر گئے. ان میں ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمانوں میں شامل ہوتے تھے, مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے, لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے. اور بعض ایسے بھی تھے کہ مسلمان تھے مگر اتنے مضبوط مسلمان نہیں تھے. اور ایسے بھی تھے میدان سے پھرنے والوں میں جو پکے مسلمان تھے, حضور کے پکے محب تھے, جان نثار تھے, لیکن بس یہ غلطی ہو گئی. اور غلطی نبی کے علاوہ ہر کسی سے ہو سکتی ہے, مگر صحابہ اکرام کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ اول تو انہوں نے توبہ کر لی, اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ پاک نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا, جیسے کہ ابھی آپ سنیں گے. تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اس دن پھر گئے تھے, انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا, شیطان نے ان کو لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کے سبب سے. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ فضل اور خیر کی نسبت تو کی جائے اللہ کی طرف, اور شر اور ناکامی کی نسبت کی جائے شیطان کی طرف. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو پھسلا دیا شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے, یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شیطان کو طمع پیدا ہوئی, شیطان کو امید پیدا ہوئی کہ ان سے میں ایک غلطی اور کرا سکتا ہوں. بہت توجہ سے بات سننے کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شیطان کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ میں ان سے ایک غلطی اور کرا سکتا ہوں. جو شخص ایک بار شیطان کے سامنے سر جھکا دے, شیطان کے سامنے ہمت ہار جائے, شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دے, تو اب شیطان اس شخص پر جری ہو جاتا ہے, اور ایک غلطی کے بعد پھر اس سے دوسری غلطی کرواتا ہے, پھر اس سے تیسری غلطی کرواتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے نظروں کی حفاظت کرو, لیکن یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, بد نظری کر لی, اب شیطان جری ہو گیا. بد نظری کے بعد اس نے اس کو آمادہ کر لیا کسی غیر محرم سے الٹی سیدھی بات چیت کرنے پر. اب
ایک قدم اور آگے بڑھ گیا. اس کے بعد شیطان نے اس کو آمادہ کر لیا خلوت میں ملنے پر. تو یوں قدم بقدم شیطان آگے لے جاتا ہے. تو جب ایک دفعہ شیطان کے سامنے انسان ہتھیار ڈال دے تو پھر شیطان کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس سے مزید گناہ بھی کروا سکتا ہوں. اسی لیے کہا گیا الذنب یجر الی الذنب، ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہمت کر کے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے، نفس پر قابو پاتے ہوئے اور اپنی خواہشات کو دباتے ہوئے نیکی کر لے، گناہ سے بچ جائے، تو اس کے لیے پھر دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ وَالطَّاعَةُ تَجُرُّ إِلَى الطَّاعَةِ، جیسے ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک نیکی، ایک اطاعت، ایک فرما برداری اور ایک دفعہ گناہ سے بچنا، یہ انسان کو دوسری نیکی کی طرف اور دوبارہ گناہ سے بچنے کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ نیکی کی نقد جزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق عطا فرما دے. نیکی کی نقد جزا یہ ہے. ہم اس کو جزا نہیں سمجھے لیکن ہے یہ جزا. ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا. نیکی کی نقد جزا یہ ہے کہ اللہ ایک اور نیکی کی توفیق دے دے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کی اللہ توفیق دے دے، اور ایک قدم اٹھانے کے بعد اللہ دوسرا قدم اپنی راہ میں اٹھانے کی توفیق دے دے، ایک دفعہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ دوبارہ صدقہ کی توفیق دے دے، تو یہ دوسری دفعہ توفیق مل جانا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول فرما لی. اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ برائی کی نقد جزا یہ ہے، نقد سزا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور برائی میں انسان مبتلا ہو جائے. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی، یہ دوسری نافرمانی حقیقت میں پہلی نافرمانی کی سزا ہے. تو ایک مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو دوبارہ میں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں تو یہ اس گناہ کی سزا ہے جو میں ایک دفعہ شیطان کے کہنے پر کر چکا. اور مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک دفعہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا تو جلد از جلد توبہ کر دے، جیسے کہ اللہ نے پہلے فرمایا، آپ سن چکے، بلدینہ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، میں نے غلطی کی، اچھا نہیں کیا. جب اللہ یاد آ جاتا تو پھر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہ پر استغفار کرتے ہیں. اور درمیان میں اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ہے کون گناہوں کو معاف کرنے والا. اور پھر بات کو مکمل کیا کہ ایمان والے میرے پیارے وہ ہیں جن سے گناہ ہو جائے اللہ یاد آ جاتا ہے، استغفار کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو ہو گیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. ایک واقعہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یاد آ رہا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی مناسبت ہے کہ ایک صاحب پکڑے گئے کسی جرم میں، لایا گیا ان کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو کہنے لگے حضرت معاف کر دیں، میں نے یہ گناہ پہلی بار کیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں، تم غلط کہتے ہو، اللہ پاک اتنی جلدی کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے. تم نے پہلے بھی کیا ہوگا لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس وجہ سے تم جری ہو گئے, اب بار بار کرتے ہو تو اللہ پاک نے بھی پردے کو فاش کر دیا. بسا اوقات دیکھا گیا ہے, حقیقت یہ ہے بسا اوقات شاذ و نادر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی پکڑا جائے, شاذ و نادر ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ انسان بار بار گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا پردہ فاش فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو تم میں سے پھر گئے تھے لڑائی والے دن, کفر اور ایمان کے ٹکراؤ والے دن, اہل ایمان اور اہل کفر کی جنگ والے دن, ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ببعضی ما کسبو, ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جو ان سے ہو گئے تھے, ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انسان شیطان نے ان کو دوبارہ گناہ میں مبتلا کر دیا. لیکن آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ یقیناً ان کو معاف کر چکا. اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے اور ماضی کے صیغے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر چکا, یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا, بلکہ فرمایا کہ اللہ معاف کر چکا. اور اس سے پہلے پڑھ چکے آپ کہ اس میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہاں دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ انہیں معاف کر چکا. کیوں اللہ نے ایسا فرمایا؟ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس حرکت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ پر تنقید نہ کریں. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے تذکرہ کرنا شروع کیا کہ حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ وہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ معاف کر چکا ان پر تنقید کا کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یجب تعظیم الصحابہ کلہم والکف عن القدح فیہم, سارے صحابہ کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے اور ان پر تنقید کرنے سے, ان کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اب جتنی بھی بحث کر لیں آپ کو ایمان کی سلامتی اور احتیاط اسی میں نظر آئے گی کہ ہم صحابہ اکرام کا بلا امتیاز بلا تفریق احترام کریں اور ان پر نقد اور جرا کرنے سے باز رہیں. اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. اگر ایک صحابی پر کسی کو تنقید کی اجازت دے دی جائے تو وہ دوسرے پر بھی کر سکے گا. بعض لوگ یزید کے معاملے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض بد نصیب تو بہت آگے چلے جاتے ہیں, وہ خلفاء راشدین تک کو معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ ان کو معاف کر چکا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ, اور اپنے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے کہا, اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ, جب وہ زمین پر سفر کے لیے گئے, او کانوا غزًا, یا کہیں جہاد کے لیے گئے اور وہاں شہید ہو گئے یا موت آ گئی, تو کہتے ہیں لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا, اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ ان کو موت آتی اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے. اللہ فرما رہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ایسی باتیں کرتے ہیں, کہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے یا سفر میں گئے اور موت آ گئی, تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ موت آتی نہ وہ شہید ہوتے. یہ جہالت کی بات ہے, اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں ہے. اگر موت میدان جنگ میں آ سکتی ہے تو موت محفوظ اور مضبوط قلعے میں بھی آ سکتی ہے.
www.darsequran.com
موت اگر فقیر کے جھونپڑے میں آ سکتی ہے تو موت امیر کے محل میں بھی آ سکتی ہے. موت اگر غریب کو آ سکتی ہے تو موت مالدار کو بھی آ سکتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں کیوں نہ ہو. اور جب تک موت کا وقت نہیں آیا موت نہیں آ سکتی, کوئی مار نہیں سکتا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے پہلے کوئی شخص مر نہیں سکتا. اور جب موت آ جائے تو ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں, موت کا وقت متعین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر موت کے اسباب اختیار کرے. اب ایک شخص چھت سے چھلانگ لگاتا ہے, کہتا ہے اگر میری موت کا وقت متعین ہے تو آ جائے گی, اور نہیں ہے تو نہیں آئے گی, چاہے میں چھلانگے ہی لگاتا رہوں, پہاڑ سے چھلانگے لگاؤں اور بلند و بالا بلڈنگ اور عمارت سے چھلانگ لگاؤں تو مجھے موت نہیں آئے گی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. واللہ علم, کہا جاتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی, تو آپ پہاڑی سے چھلانگ لگائیں, میں دیکھتا ہوں موت آتی ہے یا نہیں آتی. تو فرمایا کہ اللہ کو تو حق حاصل ہے کہ وہ بندے کو آزمائے, لیکن بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو آزماتا رہے کہ دیکھے مجھے اللہ بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا. تو یہ گویا کہ اللہ کو آزمانے کی بات ہو گئی. تو اس کی قدرت تو ہے بچا سکتا ہے, لیکن اسی کا حکم ہے کہ تم موت کے اسباب اختیار نہ کرو اور زندگی کو بچانے کی کوشش کرو, یہ حکم ہے. آخر مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی دشمن کے مقابلے میں, کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے. اور اسی طریقے سے بیماری کی صورت میں علاج معالجے کی اجازت دی گئی تو کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے. سخت گناہ ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا, اپنے آپ کو زخمی کرنا اور اپنے آپ کو مار دینا, خود کشی کر لینا. آپ جانتے ہیں بدترین گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص جس انداز میں خود کشی کرے گا تو قیامت کے دن مسلسل اسی کیفیت کے ساتھ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. اپنے آپ کو تیل ڈال کر جسم پر جلا لیا, اب قیامت کے دن بار بار اس کو جلایا جاتا رہے گا. یا اپنے سینے میں چھری گھونپ لی تو بار بار چھریاں گھونپتا رہے گا, اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا. تو منع کیا گیا کہ خودکشی نہ کرو, اپنے جسم کو تکلیف نہ دو, نقصان نہ پہنچاؤ اور زندگی کی حفاظت کرو, خام خام موت کے منہ میں جانے کی کوشش نہ کرو. بے شک اللہ کے ہاں ہر چیز مقدر ہے, لیکن تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر ہلاکت کے اسباب اختیار کرے. اور یاد رکھیں کہ تقدیر انسان کو مجبور نہیں کر دیتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تقدیر کا مطلب تو یہ ہے, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اسے ذہن میں بٹھا لیں, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بھی جان لیں کہ جتنی زیادہ بحث کریں گے تقدیر کے معاملے میں الجھتے جائیں گے اور ممکن ہے کہ بحث کرتے کرتے اللہ نہ کرے کہ زبان سے کوئی کلمہ کفر ہی نکل جائے, ایمان کے خلاف بات نکل جائے. مختصر سی بات یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے, اور اللہ کے علم کے خلاف اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق. میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ اللہ کے علم کے مطابق ہے، اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے علم کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اختیار دیا ہے، مکمل اختیار نہیں ہے، کچھ اختیار دیا ہے۔ اگر کچھ بھی اختیار اللہ نہ دیتے تو گناہ پر انسان کو سزا دینا یہ جائز نہ ہوتا، کچھ اختیار دیا ہے۔ لیکن انسان کی قدرت بھی ناقص ہے، انسان کا ارادہ بھی ناقص ہے، اور انسان کا علم بھی ناقص ہے، ہر اعتبار سے انسان ناقص۔ بعض اوقات ایک عمل کی قدرت ہی نہیں ہوتی اس کو، بعض اوقات قدرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا، بعض اوقات ارادہ کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، کرتا ہے ارادہ لیکن کر نہیں پاتا تو کمزور ہے۔ وہی قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے اللہ کو دوسرے دلائل اور نشانیوں سے پہچانا، اور میں نے جو اللہ کو پہچانا تو عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اس طریقے سے پہچانا کہ میں نے دیکھا کہ میں ارادے کرتا ہوں لیکن ارادوں کو پورا نہیں کر پاتا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ کوئی ہے مجھ سے بھی بڑا جو میرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتا، توڑ دیتا ہے۔ میں رات کو منصوبہ بناتا ہوں لیکن صبح اس کے سب خلاف ہو جاتا ہے، تو میں نے جان لیا کہ کوئی ہے جس کی طاقت، جس کا ارادہ میرے ارادے سے بھی بڑا ہے۔ ارادہ انسان بھی کرتا ہے لیکن ارادہ اللہ بھی کرتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، چاہتا انسان بھی ہے چاہتا اللہ بھی ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کفر کرنے والے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے والے، سفر میں جانے والوں کے بارے میں، جہاد میں جانے والوں کے بارے میں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے نہ موت آتی نہ قتل ہوتے، لیے جعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دل میں حسرت اور غم اور چبھن بنا دے، ان کے دل میں مسلسل حسرت رہے گی، چبھن رہے گی، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا۔ اب ایک مومن نے تو صبر کر لیا کہ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، موت مقدر تھی آ کر رہی، موت سے کوئی بچا نہیں سکتا تو صبر کر لیا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان مضبوط نہیں وہ ایسی باتیں کرے گا تو پریشان ہوگا، مردے کو تو زندہ کر نہیں سکے گا، مقتول کو وہ زندگی عطا نہیں کر سکے گا، لیکن تقدیر پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے حسرت اور پریشانی کا شکار رہے گا۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے اور کافروں کے لیے ترہیب ہے۔ ایمان والوں کے لیے ترغیب کہ تم نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کی جزا ان کا صلہ ضرور دے گا، اور کافروں کے لیے ترہیب ہے جو کچھ حرکتیں اور کرتوتیں تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے تو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ بل ان قتل تم فی سبیل اللہ او مت تم، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے، لمغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت یہ بہتر ہے اس مال سے، ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ موت تو آ کر رہے گی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، بھائی کون ہے جس کو موت نہیں آتی؟ کیا کافر کو موت نہیں آتی؟ مشرق کو موت نہیں آتی؟ اور ہیروئن کی اور چرسی کو، شرابی کو، بدکار کو موت نہیں آتی؟ موت تو سب کو آتی ہے، لیکن وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے موت آ جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اس کو موت آ جائے۔ اور جس کی جان کو جس کے مال کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول کر لے تو فرمایا کہ یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے اور اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، جو کچھ یہ دنیا دار جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ بلے ان متم او قتل تم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تمہیں موت آ گئی یا تمہیں قتل کر دیا گیا تو اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، بالآخر پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ ایک مسلمان کا یقین کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں سے جزا یا سزا مل کر رہے گی۔ اب وہ خوش نصیب جسے اللہ کی راہ میں موت آئی یا جسے شہادت نصیب ہوئی، اب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اسے خون آلود جسم کے ساتھ دفن کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ پوچھے کہ میرے بندے تجھے زخمی کیوں کیا گیا، تیرے اعضاء کیوں کاٹے گئے، تو وہ کہہ سکے اے اللہ صرف تیری رضا کی خاطر۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اللہ سب کے سامنے سوال کریں گے اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے۔ فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آگے فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اللہ خطاب فرما رہے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اور اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولك، تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فاف عنہم، لہذا آپ ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لهم، اور اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ وشاورهم في الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ آپ سن چکے غزوہ احد میں بعض حضرات نے حکم عدولی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حکم عدولی کی وجہ سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور قلبی تکلیف بھی پہنچی، دل بھی دکھا کہ انہوں نے میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر آپ کو تعلیم دی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، اللہ کے فضل سے آپ حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جیسے اللہ نے یہاں پر گواہی دی آپ کے اچھے اخلاق کی، اسی طریقے سے اللہ نے سورہ قلم میں بھی گواہی دی آپ کے حسن اخلاق کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسا رسول آیا تم ہی میں سے، حریص علیکم، جو تمہارے لیے حریص ہے۔ کس بات کے لیے حریص؟ کہ اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور میرے نبی کو وہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالنے والی ہو۔ امت کو تکلیف پہنچے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے میرا نبی رؤوف الرحیم ہے، بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا نرم بنایا تھا، بڑا ہی نرم دل، امت کی ذرا سی تکلیف بھی حضور پر بڑی شاق گزرتی تھی، اور بڑے بڑے زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیے طائف کے اندر کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی، کون سا تانا ہے، کون سی گالی ہے جو آپ کو نہیں دی گئی، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، لیکن دعا کرتے ہیں تو کیا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. حدیث میں آیا کہ ایک بدو آیا حضور کی خدمت میں، آپ کے گلے میں ایک چادر تھی، اس اللہ کے بندے نے چادر کو بل دینے شروع کیے، زور سے کھینچا، یہاں تک کہ گردن پر چادر کے کھینچنے سے نشان پڑ گئے، اور پھر کہنے لگا کہ یہ جو کچھ مال ہے تیرے باپ کا نہیں ہے، میرے اونٹوں پر لدواؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں صحیح کہتے ہو، یہ میرے باپ کا نہیں ہے. اور تین بار آپ نے فرمایا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یقیناً دل میں غصہ تو آیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر اس غصے کو ٹھنڈا فرما دیا. اب دیکھیے کہ اس کا انداز گفتگو دیکھیے، اور اس کا سلوک دیکھیے کہ چادر کھینچتے گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور پھر گفتگو کیسے کرتا ہے کہ یہ جو کچھ مال ہے تیرے باپ کا نہیں ہے، میرے اونٹوں پر لدواؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے پر قابو بھی فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہاں بھائی میرے باپ کا نہیں ہے، استغفار بھی کیا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دو اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دو. تو کہاں اتنی زیادتی کرنے والا، اور کہاں آپ اتنا نرم سلوک کرنے والے. تو اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں کہ امیر کو، قائد کو، مربی کو، مرشد کو نرم ہی ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. بلکہ اس آیت کریمہ ثابت ہوا کہ مرشد اور مربی کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلی صفت یہ کہ وہ بدخلقی سے بچنے والا ہو، اور دوسری صفت یہ کہ اگر اس کے شاگرد سے، اس کے مرید سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دے، اور تیسری شرط یہ کہ اپنے مریدوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی کرے، اللہ سے استغفار بھی کرے، اور چوتھا حکم یہ کہ اپنے مریدوں سے اور اپنے متعلقین سے مشورہ کیا کرے، وشاورہم فی الامر، ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرے. لفظ جو استعمال کیا اللہ پاک نے وہ امر کا ہے، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کریں معاملات میں. امر کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسا کام جو خصوصی اہمیت رکھتا ہو، خواہ وہ حکومت سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے تعلق رکھتا ہو. جیسے یہاں پر اللہ نے مشورے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ نے سورہ شورا میں بھی ایمان والوں کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرتے ہیں. انفرادی زندگی میں بھی ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے طریقہ، وہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی جائز کام کرنا چاہے تو انسانوں سے مشورہ کر لے اور اللہ سے استخارہ کر لے، جس کو کہتے ہیں استشارہ اور استخارہ. انسانوں سے مشورہ کر لیا جائے اور اللہ سے استخارہ کر لیا جائے. لیکن بھائی یہ استخارہ وہ استخارہ نہیں ہے جس کو آج کل ہمارے ٹی وی نے رواج دے دیا، کہ ادھر کال کی ان کو کہ بھی فلان جگہ رشتہ کرنا ہے، کیا استخارہ ہے، اور ادھر انہوں نے فوراً بتا دیا میں نے استخارہ کر لیا، یہ رشتہ بہتر ہے یہ رشتہ بہتر نہیں ہے. یہ استخارہ نہیں ہے بھائی، یہ استخارے کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے استخارہ وہ بھی نہیں ہے جس کو بعض تعویذ فروشوں نے کاروبار بنا دیا. میں دیکھتا ہوں روڈوں کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیے، نیچے اپنے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، استخارے کے لیے ان سے رابطہ کریں. معاذ اللہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ استخارے کو بھی ایک کاروبار بنا دیا. چنانچہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ جب ٹی وی میں دیکھتے ہیں استخارے ہو رہے ہیں، اور روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ استخارے والے رابطہ کرنے کی ان کو ہدایت کر رہے ہیں، تو ہم جیسوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ تو میں تو اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ دوسرے سے نہیں بلکہ خود کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے میں آپ کا کتنا بھی ہمدرد کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کا میں اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنے خود آپ خیر خواہ ہیں۔ میری زبان سے اس طریقے سے دعا نہیں نکلے گی، اللہ مجھے معاف فرمائے، جس طریقے سے آپ کے دل سے دعا نکلے گی، اس لیے کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جتنا اس کو سمجھتے ہیں اتنا میں نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، لیکن میرے دل میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا آپ کے اپنے دل کے اندر درد ہوگا۔ تو استخارہ خود کریں۔ اور بھائی استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے میں اشارہ ہوتا ہے، کام کر لو کام نہ کرو، یا استخارے میں خواب آتا ہے، خواب کا آنا بھی بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ نہ اشارہ ہونا ضروری ہے بھائی، نہ خواب کا آنا ضروری ہے، بس استخارہ کرے اور اس کے بعد وہ کام کر لے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کام میں خیر نازل فرمائیں گے۔ یہ ہے استخارے کا مفہوم۔ بہرحال یہاں تو بات چل رہی ہے استشارے کی، مشورہ کی۔ مشورے کی تعلیم دی گئی قرآن میں بھی، اور مشورے کی تعلیم دی گئی ہے حدیث میں بھی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تشاور قوم الا هدوا لارشد امرهم، جو قوم مشورے سے کام کرے گی تو اللہ پاک ایسی قوم کو اچھے سے اچھے کام کی رہنمائی فرما دے گا جو مشورے سے کریں گے۔ ہم نے دیکھا بعض اوقات جب ایک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف اس کے اچھے اچھے پہلو ہوتے ہیں، اس کے برے پہلو پیش نظر نہیں ہوتے، لیکن جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ارے اس کے تو بہت سارے خطرناک پہلو بھی ہیں۔ اب جب لوگ کسی کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صرف اچھی اچھی باتوں کو دیکھتے ہیں، فلاں نے چائے کا کاروبار شروع کیا، دیکھیں 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، آج تو اس نے سمجھا کہ میں بھی چائے کا کھوکھا لگا دوں تو میں بھی 1-2 سال کے اندر لاکھوں میں کھیلنے لگوں گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ممکن ہے اس کو کوئی خاص طریقہ آتا ہو چائے کا، اس کے پاس کوئی خاص ٹھیا ہو، اچھی جگہ ہو، پھر اس کے اخلاق ہیں، استقامت ہے، مضبوطی ہے، جمع رہا کئی چیزیں، اور اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایسی جگہ پر ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر کچھ ہے پینے والا ہی نہیں ہے، اب یہ سمجھتا ہے میں بھی لاکھوں میں کھیلنے لگوں گا۔ تو بھائی بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو مشورے سے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو قوم مشورہ کرے تو اللہ پاک ان کو بہترین معاملے کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ مشورہ جو ہے یہ انفرادی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حاکم بہترین لوگ ہوں گے، توجہ سے سنیے گا حدیث کو، جب تمہارے حاکم بہترین لوگ ہوں گے اور تمہارے مالدار سخی ہوں گے اور تم اپنے معاملات مشورے سے کرو گے تو پھر زمین کے اوپر رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا زمین کے نیچے رہنے سے، اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ تمہارے حاکم بدترین تھے اور تمہارے مالدار بخیل ہو گئے اور تم نے اپنے معاملات میں مشورہ کرنے کی بجائے اپنے معاملات کو عورتوں کے حوالے کر دیا تو پھر زمین کے نیچے رہنا یہ بہتر ہوگا زمین کے اوپر رہنے سے۔ کب؟ جب تمہارے حاکم بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل لوگ ہوں اور تم آپس کے معاملات مشورے کی بجائے عورتوں کے حوالے کر دو تو پھر زمین کے نیچے رہنا یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے. یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے بات کو سن لیں, اس لیے کہ بعض اوقات جو ایسی احادیث آ جاتی ہیں تو ان احادیث کی بنا پر بعض لوگ عورتوں کو ورغلانے کی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیثیں تو تمہاری مذمت کرتی ہیں, یہ حدیثیں تمہاری برائی بیان کرتی ہیں. کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اگر معاملات عورت کے حوالے کر دیے جائیں تو پھر زمین کے نیچے رہنا بہتر ہوگا زمین کے اوپر رہنے سے. تو بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت سے مشورہ نہ کیا جائے, اس سے منع نہیں کیا گیا کہ عورت سے مشورہ نہ کیا جائے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب نفع نقصان سے قطع نظر صرف عورت کی خوشنودی پیش نظر ہو تو پھر زمین کے نیچے رہنا بہتر ہوگا, نہ نفع کو دیکھتے نہ نقصان, صرف عورت کی خوشنودی کو دیکھتے ہیں, تو اس صورت میں زمین کے نیچے رہنا یہ بہتر ہوگا. جہاں تک مشورے کا تعلق ہے, مشورہ مرد سے بھی کیا جا سکتا ہے, مشورہ عورت سے بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ شوہر کو تو چاہیے کہ وہ بیوی سے مشورہ کرے. بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے خود اس بات کا ذکر فرمایا کہ میاں بیوی کو آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے. مثال کے طور پر فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا, اگر میاں بیوی دونوں آپس کی رضا مندی سے دودھ چھڑانا چاہے بچے کو تو چھڑا سکتے ہیں. اب یہاں پر دونوں کی رضا مندی, دونوں کا مشورہ وہ ضروری قرار دیا. اب یہ بات اس وقت تو عجیب لگتی ہے جب عورت صرف اپنی ذات کو دیکھے کہ میرے حوالے معاملہ کرنے کو منع کیا گیا ہے, لیکن اگر میری بہنیں اور بیٹیاں اس نظر سے دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو آوارہ عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے معاملات, آوارہ عورتوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنی بیوی اپنی منکوہا کے جائز حقوق کا استحصال کرتے ہیں, تب ایسی بہنیں اور بیٹیاں بھی کہیں گی کہ ہاں واقعی حدیث سے صحیح کہہ رہی ہے کہ جب عورت کی خوشنودی ہی پیش نظر ہو تو پھر زمین کے نیچے رہنا بہتر ہے, اسی کو خوش کرنا بہتر ہو. اور سچی بات یہ ہے جو حدیث میں آیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس امت کا بڑا فتنہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک مال اور دوسرا آوارہ عورت. آوارہ عورت کی بات کر رہا ہوں, باحیا اور با پردہ اور با اخلاق عورت کی بات نہیں کر رہا. بڑا فتنہ یہ دو چیزیں ہیں, مال اور عورت. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مشورے کے بارے میں ایک بات یہ بھی جان لیں کہ مشورہ صرف ایسے امور میں کیا جائے گا جو کہ جائز ہے. جن کاموں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا قطعی حکم ہے ان میں مشورہ نہیں ہے بھائی. اگر کسی کام کا کرنا فرض ہے تو اس کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حج فرض ہے اور آپ مشورہ کرتے ہیں مجھے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ارے بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے, آپ پر حج فرض ہو چکا, لہذا اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں طریقے سفر کے بارے میں آپ معلومات کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں, لیکن نفس حج کے بارے میں مشورہ کرنا وہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کام حرام ہے ان کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہے. اب کسے مشورہ کرتا ہے مجھے نشہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا, اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور مشورہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک لوگوں سے کیا جائے, سمجھدار اور نیک انسان سے مشورہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استرشد العاقل ولا تعصوه فتندم, عقل مند سے مشورہ کرو اور پھر اس کی خلاف ورزی نہ کرو ورنہ
تم شرمندہ ہوگے.
www.dasquran.com.
تو ایسے سے مشورہ کیا جائے جو نیک ہے, خیر خواہ ہے اور بات کو سمجھتا ہے. مشورہ تو دور کی بات ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خواب بھی ایسے انسان کے سامنے بیان کرو جو سمجھدار ہو اور خیر خواہ ہو. ہر کسی کو اپنے خواب نہ سناتے رہو. بعض لوگ ہر کسی کو اپنے خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خواب تو اچھا تھا لیکن سننے والے نے اس کو ڈرا دیا, ارے تم نے ایسا خواب دیکھ لیا, تمہارے گھر پر تو تباہی آنے والی ہے اور تمہارے کاروبار کا نقصان ہونے والا ہے. اب بیچارہ نقصان تو نہیں ہونا تھا, جان بوجھ کر نقصان کر ہی لیا اس نے. جب انسان کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے تو وہ سیدھا قدم بھی اٹھائے تو الٹا ہی جاتا ہے. تو خواب تک بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو. تو مشورہ تو بہرحال ہر کسی سے نہیں کیا جا سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جن معاملات میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی ان معاملات میں آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے. اب دیکھیے حضور سے زیادہ عقل مند کون ہے, حضور سے زیادہ نیک کون ہے, حضور سے زیادہ برائی سے بچنے والا کون ہے, اور پھر حضور کا ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود آپ کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ اکرام کی تربیت ہو, امت کی تربیت ہو کہ تم بھی کام مشورے سے کیا کرو. آپ غزوہ بدر کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, ہاں بھائی قافلے کا تعاقب کیا جائے یا نہ کیا جائے. پھر وہاں جب پہنچے اب جنگ کی صورت پیدا ہوگی, حالانکہ جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے, جنگ کی صورت پیدا ہوگی. اب پھر مشورہ کیا, ہاں بھائی کیا خیال ہے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. اور پوچھنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ انصار نے یہ تو وعدہ کیا تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے لیکن باہر نکل کر آپ کے دشمن سے لڑیں گے, یہ بات معاہدے میں شامل نہیں تھی اور آپ معاہدے کی پابندی کرنے والے تھے, اس لیے آپ نے ان سے بار بار پوچھا مشورہ دو. اور اس کے بعد پھر یہ مشورہ کہ کہاں ٹھہرا جائے, کون سی جگہ جنگ کے لیے ہمارے لیے مناسب ہے. پھر جنگ میں اللہ پاک نے جب فتح عطا فرمائی اور مشرک قید ہو کر آئے تو حضور نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو جو مشورے سے بات ثابت ہوئی اسی پر آپ نے عمل کیا. غزوہ احد میں دیکھ لیں, آپ سن چکے اس میں آپ نے مشورہ کیا, مدینے سے باہر نکل کر لڑے یا مدینے میں رہتے ہوئے لڑے, آپ نے مشورہ کیا. خندق کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا کہ آج تو سارا کفر مدینے پر حملہ آور ہو رہا ہے اکٹھا ہو کر, تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, فارس کے رہنے والے تھے, یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا دشمن ہو کہ مقابلہ نہ ہو سکتا ہو تو وہاں خندق کھود لی جاتی ہے اپنے شہر کے ارد گرد, اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ بظاہر ہم میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا خندق کا کھود لینا مناسب ہوگا. حضور کو یہ رائے پسند آئی, دوسرے صحابہ کو بھی یہ پسند آئی. کتنی کثرت سے حضور مشورہ کرتے تھے آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے گھریلو معاملے میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا. تہمت لگی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اور حضور صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں, یا معشر المسلمین, اے مسلمانوں مجھے مشورہ دو, میری اہلیہ کے دامن پر لوگوں نے داغ لگایا ہے, دبا لگایا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے. اور یہاں پر موضوع کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی عرض کر دوں میرے بھائیو کہ اسلام کا نظام نہ بادشاہت والا ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ والا ہے, نہ جمہوریت والا ہے. یہ سن لیجئے, یہ جو بادشاہی ہے, بادشاہت کے باپ کے بعد بیٹا اور بادشاہ حاکم مطلق، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون شمار ہو، یہ نہیں ہے. بادشاہ نے کہہ دیا بسنت مناؤ، ساری قوم منائے، منانا ضروری ہے، اب یہ قانون بن جائے، ایسا نہیں ہے. بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون نہیں ہے، اور موروثی چیز نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا. اسی طریقے سے جمہوریت، بعض لوگ جمہوریت کو ایک ایسا نظام پیش کرتے ہیں، نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بڑا مقدس نظام ہے اور مسلمانوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور امریکہ صاحب پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اگرچہ خود سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن ہیں، اکثریت کی رائے کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن، لیکن جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں کہ جو جمہوریت سے محروم ہے وہ ایمان سے محروم ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح ہوگا غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ایمان سے محروم ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا بعض لوگوں کو جمہوریت سے محروم ہونے کا دکھ ہے. یعنی ایمان سے محروم ہونے کا، دین سے محروم ہونے کا، قرآن سے دور ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ ہے جمہوریت سے محروم ہونے کا. ارے جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت میں کیا خرابی ہے؟ وہ مختصر سی بات جو شاعر مشرق نے کہی کہ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے، اور اسلام کے اندر سر تولے جاتے ہیں گنے نہیں جاتے. جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت میں یہ ہے کہ ہیروئن کی کا سر اور ایک دانشور کا سر یہ برابر ہے، ایک اسمگلر کا سر اور ایک ملک کے وفادار اور قانون کے پابند تاجر کا سر یہ برابر ہے، جاہل کا سر اور عالم کا سر یہ برابر ہے، شرابی اور زانی کا سر اور صالح اور عابد کا سر یہ برابر ہے. ایک لاکھ محدثین ہوں، مفسرین ہوں، مجاہدین ہوں، سائنسدان ہوں، دانشور ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور دوسری طرف 101 چور ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، تو جمہوریت کہتی ہے وہ 101 بہتر ہیں، ان کی رائے بہتر ہے ان 100,000 پڑھے لکھوں سے. جمہوریت یہ کہتی ہے، اور جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اسمبلی جو چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ حلال کو حرام کر سکتی ہے اور حرام کو حلال کر سکتی ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اگر اسمبلی میں 400 ممبران ہیں اور 399 بلکہ میں کہتا ہوں 450 وہ کسی حرام کو حلال کرنے پر متفق ہو جائیں تو اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایسا نہیں کر سکتے، جمہوریت کہتی کر سکتے ہیں. چنانچہ جمہوریت میں یہی کہ ہم جنس پرستی کو سند جواز دی گئی، برطانیہ وغیرہ دوسرے ممالک میں سند جواز دی گئی، ان کا کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اسمبلی کی اکثریت کی رائے یہ ہے. مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو شورائی نظام تھا اس کو چھوڑ کر وہ کبھی آمریت کی طرف جاتے ہیں اور کبھی بادشاہت کی طرف اور کبھی جمہوریت کے پیچھے لبکتے ہیں. اصل جو مسلمانوں کا نظام تھا وہ خلافت کا نظام تھا، شورائیت کا نظام. ہائے میرے اللہ، حقیقت میں یقین کریں کہ آج امت کا وہی حال ہے جو بعض صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت کا حال تھا. کہتے ہیں امت کا حال ایسے تھا جیسے وہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے کہ رات اندھیری ہو، بارش برس رہی ہو اور سردی بھی ہو لیکن چرواہا کوئی بھی نہ ہو. امت کا حال یہ ہے، امت کا جو خلیفہ تھا وہ امت کا چرواہا ہوتا تھا، اور جب تک خلافت کا نظام باقی رہا اگرچہ ان خلفاء میں خرابیاں تھیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے. حجاج بن یوسف کا نام ہم کتنے عجیب انداز میں لیتے ہیں، بہت بڑا قاتل اس کو کہتے ہیں اور بڑا ظالم اس کو کہتے ہیں، لیکن آپ حجاج کے بارے میں ہی سنتے ہیں کہ جب ایک بیٹی سندھ کے ساحل پر پھینک کر کہتی ہے کہ میری عزت لوٹی جا رہی ہے، اے مسلمانوں کے خلیفہ تم کہاں ہو، اور جب حجاج کو یہ پیغام ملتا ہے اور اس نے کہا جب تک میں اس بیٹی کی عزت و ناموس کا انتقام نہیں لے لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو جب تک خلافت کا نظام زندہ تھا مسلمانوں کی اہمیت اور طاقت کو تسلیم کیا جاتا تھا. آج کسی کو کہاں یقین آئے گا، کہاں یقین آئے گا کہ ترکوں کے جو خلیفہ تھے سلیم سوئد، ان کے ایک گورنر کو ریاست ہائے امریکہ سالانہ 642,000 ڈالر ٹیکس کے طور پر دیا کرتی تھی. آج کسے یقین آئے گا کہ خلیفہ عبدالحمید دوئن جب ان کو یہودیوں نے بے پناہ مالی مفادات کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی تھی. اور کسے یقین آئے گا کہ 1980 میں جب برطانیہ کے ایک انگریز مصنف نے اسلام کے خلاف مواد شائع کیا اور مسلمان حکومت نے اس کے خلاف احتجاج کیا، تو برطانیہ کی حکومت مسلمان سفیر کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی. آج خلافت کے نظام سے محروم ہو کر ہم بے چارگی کا شکار ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب اللہ پر توکل کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بار بار آپ سن چکے توکل کا مطلب ترک کوشش نہیں ہے، توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کرو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اگر توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ کوشش نہ کرو تو اللہ مشورہ کرنے کا حکم نہ دیتا، لیکن اللہ نے کہا پہلے مشورہ کرو اور اس کے بعد جب عزم ہو جائے تو اب اللہ پر توکل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرتے جیسے توکل کرنے کا حق تھا تو اللہ تم کو ایسے ہی رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر گھر واپس جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، جو پرندے توکل کرتے ہیں وہ کیا، کون سا توکل ہے کہ کوشش کرتے ہیں، گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں. کبے کو دیکھے، میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے صبح کبا ہی اٹھتا ہے، سب سے پہلے بیدار ہونے والا اور رزق کی تلاش میں نکلنے والا. کبا اور چڑیا، ہر ایک مخلوق نکل پڑتی ہے رزق کی تلاش میں. تو پرندوں کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو، توکل کا مفہوم یہ کہ کوشش کرو، لیکن اعتماد اپنی کوشش پر نہ ہو، اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. اللہ ہمیں ایسا ہی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com